पढ़ाओ भी सही इसको पढ़ो भी सही इसको पढ़ाओ भी सही इसको पढ़ो भी सही। तो सारे उलमा कोई मुदर्रिस तो नहीं बनते, और ना ही इतनी खपत है कि इतने मुदर्रिस बन जाएं। तो फिर क्या मतलब है, सर ये पढ़ना पढ़ाना बेकार है? पढ़ने का असल मौजू तदरीस तो है नहीं, पढ़ने का असल मौजू तदरीस तो है नहीं, पढ़ने का असल मौजू तो अल्लाह की पहचान है। अब उसमें किसी का नसीब ऊंचा हो जाता है तो अल्लाह उसको आगे उस इल्म की मसनत पे बिठा देता है, लेकिन ये बात तो तयशुदा है कि सारे तो नहीं पढ़ाएंगे। कोई अपनी आजार की वजह से, कोई अपने हालात की वजह से, कोई अपनी इस्तेदाद की वजह से, लेकिन इतना दर्जा तो हर मदरसे से सनद लेने वाले पर फर्ज है कि वो अल्लाह की पहचान कर चुका हो, किताबुल्लाह के साथ बैठकर घंटों गुजार सकता हो, किताबुल्ला में गुम हो सकता हो। का इसका जो अदबी रंग है, कुरान इस तरह अल्लाह की कसम बोलता है। देखो मैं एक आयत आपको बताता हूं, पहले मैं तर्जमा करूंगा, फिर उसमें जो हुस्न है वो बताऊंगा, दोनों में आपको पता चल जाएगा कि अदब और गैर अदब में कितना फर्क पड़ जाता है। नब्बे وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ, इसका तर्जुमा तो आपको आता है, कोई ऐसा मुश्किल है तो नहीं। मेरे बंदों को बताओ मैं बहुत गफूर और रहीम हूं और मेरा अजाब बहुत सख्त है, यही तर्जुमा है। हाँ हाँ, लेकिन इसमें बड़ा रहमत और गफरान को जिस तरह बयान किया गया है उसमें, और अजाब को जैसे बयान किया गया है उसमें, इतना फर्क है जितना आसमान और जमीन का फर्क है। दरगुजर को जिस तरह बयान किया गया है वैसे जैसे आसमान पर कलाम खड़ा हुआ है, और पकड़ को जिस तरह बयान किया गया है वह ऐसे जैसे बिल्कुल जमीन पर कलाम खड़ा हुआ है। अब पहली बात तो यह है, नब्बे इबादी, मेरे बंदे, मेरे बंदे में पहले से ही प्यार और मोहब्बत टपक रहा है, जैसे छत में से शहर टपकता है, छत उतारो तो उसमें से शहर टपकता है। जैसे माँ कहती हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा लाल, नब्बे इबादी, इसमें वो माँ की मोहब्बत की झलक है। मेरे बंदों को बताओ, इन्हीं का कि नब्बे नास, अल्लाह कहता नब्बे नास जो लोगों को बताओ, तो नहीं कह सकते नब्बे इबाद, ये भी तो हो सकता एक ही मफहूम था, नब्बिल इबाद, नब्बिल नास, एक ही मतलब है। तो ये क्यों कहा है, इबादी मेरे बंदे, मोहब्बत का इजहार है। और फिर मगफरत और इबादी को इकट्ठा जिक्र किया है, अजाब और इबादी में फसल किया है मगफरत के साथ। अजाब बाद में है, मफरत दरमियान में है, इबादी पहले है। गोया के हम मफरत तो हमारे साथ लगी खड़ी है और अजाब जरा फासले पर खड़ा हुआ है। फिर अन्नी अना अल-गफूर अर-रहीम, एक लफ्ज अन्नी में गौर करें, ये या कौन सी है, जोर से बोलो, कोई गुनाह तो नहीं कर रहे हो? अच्छा, क्या कह रहे हैं, मैं आगे आना बजाते खुद, एक मैं काफी था, फिर आना, मैं बजाते खुद क्या हूं, अल गफूर अर रहीम। ये बात समझ में, अब अगली देखें, वअन अज़ाबी, अज़ाब क्या है, मुज़ा या क्या है, बोलते रहो भाई, मैं वैसे ही जरा मुजाकरे के मैं कोई बयान करना नहीं बैठा, मैं आपको पहले ही कहा था मैं आपसे चंद बातें करना चाहता हूँ, लोग सुनेंगे कुछ समझ में आएगा तो उनको भी नफा होगा, नहीं वो सवाब तो नहीं मिलेगा। अजाफ मुजाफ या मुजाफिले, मुजाफ और मुजाफिले एक होता है कि मुगैर होता है। किताबी, किताबी किताब और चीज, और मैं और चीज। इमामती, इमामती मैं और हूं, इमामा पगड़ी और चीज है। कमीसी, मैं और हूं और कमीस और है, ठीक हो गया। अजाबी, मुजाफ, मुजाफिले, عذاب اور ہے، اللہ اور ہے، دونوں میں مغایرت. وہاں کیا ہے؟ انی، میں. یہاں کیا ہے؟ عذابی، کتابی، قلمی، قمیصی. عذاب اور اللہ دو مختلف ہیں، مغایر ہیں آپس میں. مضاف مضافلہ میں مغایرت ہوتی ہے. پھر آگے کیا کہا؟ ہوا. ہوا کیا ہے؟ ضمیر کس کی؟ غائب کی. غائب کی. میرا عذاب اور اس کو بھی اٹھا کے باہر پھینک دیا، وہ والا دور کر دیا. وہ انی، انا، میں بذات خود، میرا عذاب وہ جو نظر بھی نہیں آ رہا، اتنی دور ہے. ہوا تو غیب کے لیے ہوتا، تو غیب نظر کہاں آتا ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہ عذاب علیم ہے. اللہ نے عذاب علیم کے ساتھ اپنی ذات کو موصوف نہیں کیا، بلکہ عذاب کو عذاب علیم کے ساتھ موصوف کیا ہے، اپنی ذات کو غفور الرحیم کے ساتھ موصوف کیا ہے. اب آپ بتائیں، جب آپ اس طرح اس آیت کو سمجھیں گے تو کتنا چسکا ہوگا، کیسے اللہ سے محبت ہوگی، کیسے عشق کی لہریں بڑھیں گی اور اٹھیں گی. یہ ہے ادب کو سمجھنے اور نہ سمجھنے کا فرق. کسی کو آپ دیکھیں عبس وتولى، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتاب آیا پر باہر کھڑا کر کے، استاد آپ کو سامنے کھڑا ہو کے ڈانٹے تو آپ تو شرم سے یوں ہوتے جاتے. آپ باہر ہیں، آپ کی پیٹھ پیچھے آپ کو تنبیہ کرتا ہے، بہت سست لڑکا ہے، بہت غیر حاضر لڑکا ہے. اور جب آپ آتے ہیں تو لہجہ نرم ہو جاتا ہے. کوئی آپ کو بتاتا ہے کہ استاد جی تجھ پہ ناراض ہو رہے تھے، تو اتنا کام مشکل نہیں ہوتا ہے، ندامت ہوتی ہے لیکن شرمندگی نہیں ہوتی. عبس وتولى، یہ خطاب حضور کو ہے. یہ کیا ہوا؟ تر شروع ہو گئے، منہ پھیر لیا، لیکن خطاب ہے غیب کے سیگے کے ساتھ. وہ گویا حضور کو مجلس سے نکال کے حضور پہ خطاب ہو رہا ہے. عبس وتولى ان جاءہ الاعمى، ندع عبس وتوليت ان جاءک الاعمى. ہونا تو یہ تھا کہ آپ تو شروع ہو گئے، آپ نے منہ پھیر لیا، آپ کے پاس غریب آدمی آیا، اللہ تعالیٰ نے غیب کے سیرے کے ساتھ ذکر فرمایا ہے. یہ اسی اگلی بات کو، پچھلی بات کو واضح کرنے کے لیے آپ کو اس کو یہ آیت ساتھ جڑی ہے کہ وہ والا عذاب، وہ بڑا دردناک عذاب ہے. تو میرے عزیزو، آپ قرآن کی تفسیر میں ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا علم نصیب فرمائے، اس کا نور نصیب فرمائے. یہ دو مہینے کا قصہ نہیں، یہ ساری زندگی کا قصہ ہے، ساری زندگی کا. مجھے نام پورا یاد نہیں رہا، بغداد میں ایک مفسر تھے تو وہ درس قرآن انہوں نے شروع فرمایا، سورہ بقرہ کی تشریح کے لیے شروع ہوئے اور 60 برس تک بلا ناغا ان کا درس جاری رہا، اور وہ سورہ بقرہ کی تفسیر مکمل نہیں کر سکے اور انتقال فرما دیا. آپ دو مہینے میں مفسر بننا چاہتے ہیں؟ دورہ تفسیر کر لیں گے؟ ساری زندگی کے لیے قرآن کو وظیفہ جان بنائیں گے تو پھر قرآن میں سے کچھ تھوڑا بہت ذرہ کوئی آپ کو مل جائے گا. دو مہینے میں تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، لیکن چلو کچھ مضامین سے مناسبت ہو جاتی، کچھ مضامین قرآن کا پتہ چل جاتا ہے. لیکن یہ آپ اس چشمے سے ڈول بھر بھر کے پیئے تو آپ کو اپنی محنت بڑھانی پڑے گی. تو میرے عزیزو، اپنے وقت کے ساتھ انصاف فرمائیں اور کوشش فرمائیں کہ ابتدائی جو علوم ہیں، صرف ہے، نحو ہے، میرے ذہن میں یوں آتا ہے کہ صرف نحو اس طرح پڑھائی جائے کہ اس کے ساتھ نہ منطق پڑھائی جائے، نہ فقہ پڑھائی جائے، نہ کوئی اور مضمون پڑھایا جائے. ابتدائی 3 سال اگر صرف نحو پہ لگوا دیے جائیں اور ادب، پھر اس کے بعد گاڑی بے شک چلے، منطق پڑھے، فلسفہ پڑھے، فقہ پڑھے، حدیث پڑھے، تفسیر پڑھے، پھر جو بھی پڑھے گا وہ ہضم ہوتا جائے گا، ہضم ہوتا جائے گا، ہضم ہوتا جائے گا، ہضم ہوتا جائے گا. لیکن اب ایک دم علم النحو، علم الصرف، ساتھ قدوری، ساتھ کنز، ساتھ نور الانوار، ساتھ مرآت، جب اس طرح کے مشکل اور دقیق مضامین کٹھے ہوتے ہیں تو پھر نہ ادھر کا کچھ پلے پڑتا ہے نہ ادھر کا کچھ پلے پڑتا ہے. تو اس پر اگر علماء سنجیدگی سے غور فرمائیں اور اس چیز کو کچھ عملی طور پہ کرنے کی کوشش فرمائیں تو اس کے نتائج بہت بہتر نمودار ہو سکتے ہیں، ظاہر ہو سکتے ہیں. جو اور اس وقت ہمارے بچوں میں جو استعداد کی کمی ہے کہ وہ دوروں میں پہنچنے کے بعد بھی عبارت نہیں پڑھ سکتے، تو یہ انشاءاللہ کمی پوری ہو سکتی ہے اگر وہ صرف ناف کو اس طرح پڑھیں جیسے پہلے زمانے میں ہمارے اکابر پڑھایا کرتے تھے کہ ان علوم کے ساتھ کسی اور چیز کو خلط نہیں کرتے تھے. بس یہی بات ہے. شیخ الحدیث نے آپ بیچ میں لکھا ہے کہ میں نے 3 دن میں شرح جامی پڑھی. وہ کیسے پڑھ لی 3 دن میں شرح جامی؟ ہماری سال کی کتاب ہے، انہوں نے 3 دن میں ساری پڑھ لی، تلاوت کر دی. کیوں؟ پیچھے مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ درس تھا کہ وہ صرف و نحو پہلے ابتدا میں پڑھاتے تھے اور اس میں ان کے جو والد رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے پر اس میں پختہ کر دیتے تھے، بس پھر کتاب ہاتھ میں پکڑا کے تلاوت کرتے جاؤ، چلتے جاؤ، کرتے جاؤ، چلتے جاؤ. اگر ابتدائی 3 سال اس طرح ہو جائیں کہ صرف نحو ادب کے سب اسباق پڑھائے جائیں اور اس کے ساتھ کوئی چیز شامل نہ کی جائے، جب ان کی بنیاد بن جائے، جو خود عبارت حل کر سکیں، پڑھ سکیں، بول سکیں، کہہ سکیں، پھر اللہ کے فضل سے چاہے جو بھی کتاب ان کو دی جائے گی یہ خود حل کر لیں گے. ہم نے اپنے مدرسے میں یہ شروع کیا ہوا ہے، اس لیے میں ذرا بصیرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، صرف اندازے سے نہیں کہہ رہا. میں اپنے مدرسے میں ابتدائی سالوں میں کچھ نہیں پڑھاتا ہوں، صرف صرف اور نحو اور ادب. اب یقین میں پرچے بھول گیا، وہیں رہ گیا. اولا کا لڑکا جس نے ابھی صرف صرف کے چند ابتدائی قواعد پڑھے ہیں وہ عربی میں پرچہ لکھتا ہے، عربی میں بولتا ہے، عربی میں جواب دیتا ہے. ہمارا سبق بھی عربی میں ہوتا ہے، اردو میں نہیں ہوتا. عربی میں پڑھاتے ہیں، شام دیواری کے اندر عربی بولنے پر پابندی ہے، عربی کی پابندی ہے. عربی کے علاوہ کوئی لڑکا اردو، بروہی، بلوچی اور پشتو، سرائیکی نہیں بول سکتا. 4 دیواری کے اندر صرف لڑکے عربی بولیں گے. اثر سے مغرب جب ہم ان کو گشتوں میں بھیجتے ہیں کہ جاؤ لوگوں سے ملو، اس وقت وہ اردو بولتے ہیں. باقی دن میں صبح و شام سارا وہ ہمارا سبق بھی عربی میں ہوتا ہے اور بچے بھی عربی میں بولتے ہیں. تو پہلے سال کا بچہ، ان کو ہم نے امیہ بن ابی سلط کے اشعار دیے کہ ان کی تشریح کرو، انہوں نے عربی میں تشریح کی. امام شافی کے اشعار دیے، ان کی تشریح کرو، انہوں نے عربی میں تشریح کی. حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار دیے، ان کی عربی میں تشریح کرو، انہوں نے اس کی تشریح لکھی. مکانت المرأة فی الاسلام. اب ہمارا پرچہ تو ایسا ہوتا ہے نا کہ چند سوالات مخصوص ہیں وہ یاد کر لیتے ہیں، وہ پاس ہو جاتے ہیں. تو ہم نے تو ان کو کچھ اس طرح سوالات یاد نہیں کرائے نہ پڑھائے، صرف عربی بول چال صرف ناب کی مناسبت سے ان کا تھوڑی سی استعداد پیدا ہوئی. اب ہم نے پہلی جماعت کے بچوں کو سوال تھا کہ عورت کا کیا مقام ہے اسلام میں، اس پر ایک فصیح و بلیغ مقالہ لکھو. تو ان لڑکوں نے جو لکھا ہے، ایک عرب کو میں نے دکھایا، کہنے لگا میں بھی ایسا نہیں لکھ سکتا. انہوں نے کہا میں عربی ہوں لیکن میں قسم کھاتا ہوں میں ایسا نہیں لکھ سکتا. تو چونکہ میں نے خود اس کا تجربہ کیا اور اس کو بہت مفید پایا، بچوں کی استعدادیں، اب ڈر لگ رہا ہے کہ ان کو آگے آپ پڑھائیں گے کیسے، ان کی استعدادیں اتنی آگے چلی جا چکی. تو اس لیے میرے عزیزو، ان فنون میں محنت کرو تاکہ آپ قرآن حدیث کو سمجھ سکیں. اور باقی ہمارا تبلیغ کا مطالبہ ہے، بھائی اب تو آپ چھٹیاں دورہ تفسیر میں ہیں، یہ تو مبارک اور غنیمت ہے. جب آپ فارغ ہو جائیں، پڑھائی سے فارغ ہو جائیں، پھر آپ جو دور حدیث کے لڑکے ہیں وہ سال لگائیں. جو نچلے درجوں کے لڑکے ہیں، اگر وہ کسی دورہ صرف نحو تفسیر میں نہیں جاتے تو کم از کم تبلیغ میں ایک شلہ لگائیں. اس میں بھی ما کنتم تعلمون الکتاب ہی ہوگا کہ آپ عوام کو بھی قرآن پڑھائیں گے. بھائی نماز پڑھو تو آپ نے اذا قمتم الى الصلاۃ کی ساری آیات ان کو منتقل کر دیا. اقیم الصلاۃ، 67 دفعہ لفظ الصلاۃ کا مادہ قرآن میں آیا ہے، 67 دفعہ. 700 کا جو ہے نا، یہ میرے خیال میں جو کنایتن اشارتن ہے، ان سب کو جمع کیا جائے تو پھر 700 بنتا ہے، ورنہ الصلاح کا مادہ قرآن میں صرف 67 دفعہ آیا ہے، 67 دفعہ الصلاح، لفظ صلاح کے اقیم الصلاح اور یقیمون الصلاح اس طرح کر کے جو آئے ہیں تو 67 دفعہ میں نے ایک دفعہ گنا تھا، لیکن جو اشارے ہیں ورکو عمر راکن میں اس میں صلاح کا لفظ تو نہیں ہے، قومو للہ قانتین اس میں صلاح کا لفظ تو نہیں ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یہاں تو صلاح آ گیا ہے، تو اس طرح جو اشارے ہیں ان کو جمع کیا جائے تو پھر 700 بن جاتا ہوگا۔ تو اب آپ ایک آدمی کو کہتے ہیں بھائی اللہ کے حکم میں کامیابی ہے نماز پڑھو، تو آپ نے اس کو تقریباً 67 آیات قرآن کی آپ نے اس کی طرف منتقل کر دی۔ یہ عوامی اور عمومی طریقہ ہے لوگوں کو قرآن سکھانے اور سمجھانے کا، آپ جس طریقے پر سیکھ رہے ہیں تو خصوصی طریقہ، یہ تو ہر ایک نہیں سیکھ سکتے، لیکن تبلیغ کا جو طریقہ ہے یہ عمومی طریقہ، اس میں سب چل سکتے ہیں، سب چل سکتے ہیں، یہ ایسا عمومی طریقہ ہے کہ اس کی کوئی حد کوئی نہیں، مدرسوں کی حد ہے۔ اب ہمارا مدرسہ، ابھی سے لڑکے آ رہے ہیں، ہم نے داخلہ لینا ہے، داخلہ لینا ہے، میں کہتا ہوں بھائی جو ہم نے کمرے بنائے ہیں وہ سارے بھر چکے ہیں، مزید ہمارے پاس کمرے ہی کو نہیں، گنجائش ہی کو نہیں، ہم داخلہ کہاں سے لیں؟ تو محدودیت ہے تبلیغ میں، کوئی محدودیت، جتنے تشکیل کر کے بھیج دو خود خالی ہو جاؤ، جو ہے آگے بھیج دو خود خالی ہو جاؤ، لہذا 1000 آئیں وہ بھی کھپ جائیں گے، 2000 ہیں وہ بھی کھپ جائیں گے، 20000 ہیں وہ بھی کھپ جائیں گے، 1,00,000 ہیں وہ بھی کھپ جائیں گے، لیکن مدرسہ تو محدودیت کا نام ہے، پابندیوں کا نام ہے۔ کمرے بھی بنا لیتے تو ان کو روٹی پھر کہاں سے پوری کریں گے؟ روٹی پوری کرنا بھی اب ہم نے اپنے ذمے لے لیا، یہ بھی بڑی مصیبت ہے، جب روٹی ہمارے ذمے نہیں تھی تو بڑے مزے تھے۔ مفتی فیض اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، حضرت مدنی کے خلیفہ وہاں تھے بنگلہ دیش میں، چاٹ گاؤں میں 35 برس بخاری پڑھائی ایک گوہڑ کے درخت کے نیچے، 35 برس بخاری پڑھائی گوہڑ کے، حالانکہ بارش کا علاقہ، لوگ پیسے لیے کہتے ہیں حضرت عمارت بنائے مدرسہ بنائے، اچھا پھر ان کی روٹی بھی میرے ذمہ ہوگی، پھر ان کا رہنا اور رہنا سہنا بھی میرے ذمہ ہوگا، تو میں علم سیکھوں کہ میں ان کی روٹی کا انتظام کروں، جس میں پڑھنا ہے آ جائے، نہیں پڑھنا تو 8,000 کہیں مدرسہ تھا، بہت بڑا مدرسہ، وہ مدرسہ وہاں جا کے پڑھ لیں، میں کوئی کسی کو بلاتا تھوڑے، لیکن جب تک وہ زندہ رہے پروانوں کی طرح طلبہ ان کے گرد جمع ہوتے تھے، نہ کوئی رہائش ان کے ذمے، نہ کتاب ان کے ذمے، نہ روٹی ان کے ذمے، نہ بجلی ان کے ذمے، مختلف جگہوں میں لڑکے رہتے تھے، اور وہ اللہ کا درویش اپنے بورڈ کے درخت کے نیچے آ کے بیٹھ جاتا تھا، 35 برس بخاری پڑھا گیا۔ تو مدرسہ محدودیت کا نام ہے، تبلیغ میں ہر مجمع چل سکتا ہے، ہر لڑکا، ہر آدمی، بوڑھا جوان، سب چل سکتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، ایک تو آپ اللہ سے مانگو کہ اللہ آپ کو علم قرآن سے مناسبت نصیب فرمائے، حدیث پاک سے مناسبت نصیب فرمائے، دور فتنے کا ہے، حدیث پر نظر رکھو، حدیث اپنے مستدلات کو حدیثوں میں تلاش کرو، اب صرف شامی کہنا کافی نہیں ہے، دنیا ایک میدان بن چکی ہے، اور ایسے فتنے آ رہے ہیں کالی رات کی طرح، تو اپنے آپ کو مدلل کرو، اپنے مسلح کرو، اپنے دلائل کے ساتھ، اپنے مسائل کے کو حدیث کی روشنی میں تلاش کرو، تاکہ آپ کے علم میں پختگی آئے، رسوخ آئے۔ اس کے لیے احیاء السنن سب سے بہترین کتاب، اس کا متن چھپ چکا ہے الگ احیاء السنن کے نام سے، اور میں نے نیت کی ہے اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ اس کو میں نے اپنے مدرسے کے نصاب میں شامل کرنا ہے اور اسے 3 سال میں پڑھانا ہے۔ تو وہ جو اگر آپ ویسے نہیں پڑھتے تو اس کا متن آپ بچے جو حدیث میں پڑھتے ہیں، تفسیر پڑھتے ہیں، یہ اس کا مطالعہ کیا کریں، تاکہ آپ کو اپنے دلائل واضح ہو کر سامنے آئیں۔ اور یہ وہ کتاب ہے کہ ذخیرہ فقہ حنفی ہے، یا علم علوم آناف میں ایسی کتاب سلفن خلفن کوئی نہیں لکھ سکتا، 20 برس میں یہ کتاب لکھی ہوں، اور یہ میری بات نہیں، یہ عبد الفتاح ابو غدہ جو عرب کے بہت بڑے عالم تھے آناف میں سے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ سلفن اور خلفن کوئی ایسی کتاب نہیں لکھ سکا، اور علامہ محقق زاہد القوسری جو ترکی کے آخری مفتی تھے، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ میں مدہوش، دہشتوں کا لفظ آتا ہے، کہ میں تو مدہوش ہو گیا اس شخص کا علم دیکھ کر اور اس کے دلائل دیکھ کر، کسی مسئلے کو اس نے تحنف کا مسئلہ نہیں کیا، تحنف کا مطلب ہے زبردستی حنفیت کا لبادہ اڑانا، بلکہ ہر مسئلے کو اس طرح تنقیح کے ساتھ حدیث سے ثابت کیا ہے کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ ایسی محنت کوئی شخص نہیں کر سکا۔ تو اگر آپ ہمارے اس میں نصاب میں تو شامل ہے نہیں، لیکن جو بچے اس کو پڑھیں گے ان کو ان کا بہت نفع ہوگا. مدرسے کے کتب خانوں میں کتاب موجود ہوگی, تھوڑا 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 اس کو دیکھتے رہا کریں, یاد کرتے رہا کریں. صرف کوئی درخواستی صاحب کے جانے سے کیوں حافظ الحدیث ختم ہو گئے, نیت کیوں نہیں کرتے کہ مخزن کا ہر لڑکا درخواستی بن کے نکلے یہاں سے؟ کوئی ان کی میراث تھوڑا ہی تھی, من جد وجد جو محنت کرے گا لے لے. ابو مسلم خولانی کہا کرتے تھے صحابہ کیا سمجھتے ہیں کہ پیچھے کوئی ایسے چھوڑ کر گئے ہیں, فضول آدمی نر چھوڑ کے گئے ہیں, ہم بھی ان کو دکھا دیں گے قیامت کے دن جنت کے مقابلے, جنت کے درجوں میں مقابلہ کر کے. نزدحمہم, ابو مسلم خولانی کہا کرتے تھے نزدحمہم, کندھے سے کندھا مار کے گزریں گے ان کے پاس سے ہم بھی. ٹھیک ہے وہ صحابی ہیں ہم سے بڑے اوپر ہیں, پر کمی ہم بھی نہیں آنے دیں گے. تو ایک درخواستی کیوں آئے؟ مخزن کا ہر لڑکا درخواستی بنے. حافظے تو اب بھی موجود ہیں, صرف حافظہ ان کی خصوصیت نہیں تھی, حافظے اب بھی موجود ہیں. ابھی ہمارے مدرسے میں ایک بچے نے حفظ کیا ہے, ایک پاؤ روزانہ یاد کرتا تھا, روزانہ ایک پاؤ, منزل بھی پکی, اگلا بھی پکا, پچھلا بھی پکا, فارغ 8 مہینے میں قرآن یاد کر کے فارغ. تو حافظے تو اب بھی موجود ہیں, کوئی گھڑنے والا ہو تو اس کے سارے بچے نیت کریں. ابھی تو آپ چھٹیاں آپ کی یہاں لگ رہی ہیں تو نیما اور حق بازار, اس سے بہتر طور کوئی ہے نہیں. جب آپ فارغ ہو جائیں پھر آپ تبلیغ میں وقت دیں, ٹھیک ہے نا. اور یہ جو باقی مجمع بیٹھا بھائی, آپ بھی بھائی, آپ تو نہ کر ہی جا سکتے, آپ نے کون سا کوئی مدرسہ چھوڑنا, ہم نے تو دکان چھوڑنی ہے, یہ ملازمت سے چھٹی لینی ہے, تو کسی وقت بھی چھوڑی جا سکتی ہے, چھٹی بھی لی جا سکتی ہے, نکلا بھی جا سکتا ہے. اور نہیں تو کم از کم یہ سارا مجمع رمضان میں 3 دن کا ارادہ تو ضرور کر لیں, ٹھیک ہے نا بھائی, کریں گے نا سارا بھائی. اور یہ آپ کا مرکز ہے ادھر جو نہر کے پاس ہے, وہاں ہر جمعرات کو بیان ہوتا ہے. اور اللہ کا فضل و کرم سے آپ کو پتہ ہی ہے کرکٹ کے کھلاڑی آئے ہوئے ہیں, یہ تھوڑا تھوڑا تبلیغ کا کام چلتے 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 آج وہاں تک پہنچا کہ جن کو لوگ دیکھنے کو ترستے ہیں, کل سے مسجد کا حال ہی ہے, انہوں نے ہماری مسجد کا دروازہ ہی توڑ دیا لوگوں نے نا, وہ دروازہ بےچارے غریب لوگ تبلیغ والے دروازہ بھی ڈھنگ کا نہیں لگا سکے, وہ دروازہ انہوں نے کل کا توڑ دیا. 5 برس ان کے پیچھے گشتیں ہوئی ہیں, 5 برس سلام صرف سلام, وہ سنتے ہی نہیں تھے, خمار تھا. ہاں میں خمار میں تھا بہار کے, میں کہاں کہاں سے گزر گیا. ان کو وہ خمار تھا, وہ کہاں ہماری بات سنتے, ان کو نیچے نظر ہی نہیں آتا تھا ہے کون. لیکن سلام ایک ایسی چیز ہے جو بڑے بڑوں کو جھکا دیتا ہے. تبلیغ میں پھر کے یہ سیکھو, صرف تقریر کرنا نہ سیکھو, منت کرنا بھی سیکھو, اور لوگوں کو دین پھیلانا تو منت کرنا سیکھیں. تقریروں کا آج زمانہ نہیں ہے, تقریر عمل تو لوگ سنتے نہیں, سنتے ہیں تو سمجھتے نہیں, سمجھتے ہیں تو مانتے نہیں, منت ہر کوئی مان جاتا ہے. یہ سارے منتوں سے آئے ہیں, تقریروں سے نہیں آئے. اور ابھی ہمیں بیان کر کے گئے یہاں سے تو سلیم ملک کہہ رہا تھا کبھی رات کو نیند نہیں آئی, اور یہ پہلی رات تھی پرسوں جو آتے ہی سرانے پہ سر رکھا ہے اور غائب ہو گئے. صبح انہوں نے سحری کے لیے اٹھایا اور کہا میرا اور انضمام ہم دونوں کا یہ حال ہے کہ ہم ساری رات جاگتے نیند نہیں آتی, ایسی ذہنی کوفتے ہیں, ایسی ذہنی تھکاوٹیں ہیں, یہاں آتے ہی ایسا سوئے ہیں کہ انہوں نے صبح سحری پہ اٹھایا, اٹھو بھائی اٹھو. ان کے پیچھے پھرتے رہے پھرتے رہے پھرتے رہے پھرتے رہے. آخر کار انہوں نے ایک دفعہ یہ جو شہید انور ہے اس نے اپنے گھر میں دعوت کی. ایک ہمارا ساتھی تھا, اس نے آج جا کر ایک دن کہا کہ یار تم بات تو نہیں سنتے, یہ کیسٹ لے لو, یہ تو سن لو اللہ کے واسطے. تو مشتاق ایک جو آیا ہوا بالر, اس نے وہ کیسٹ لے لی. تو اس میں بیان تھا کوئی میرا, کہنے کا کئی دن تو رکھی پڑی رہی, پھر میں نے کہا چلو دی ہے سن لو, تو میں نے اسے لگا دی. 5-6 منٹ تو میرے اوپر اثر کوئی نہیں ہوا, لیکن اس کے بعد میرے اوپر اثر ہونے لگا. پھر میں نے ساری سنی, تو اس کے بعد ہمارا ویسٹ انڈیز ہماری ٹیم جا رہی تھی, تو میں نے وہ کیسٹ ساتھ لی اور بھی منگوا کے ساتھ لی, اور میں نے کمرہ بند کر کے سعید انور کو, وقار یونس کو اور وسیم اکرم کو, انضمام کو, ان سب کو بٹھا کر میں نے کہا یہ کیسٹ سنو, سب کو سنائی. اس کا اثر یہ ہوا کہ ہماری ٹیم میں با جماعت نماز شروع ہو. جس ہوٹل میں ہم ٹھہرے ہوئے تھے وہاں نیچے شراب خانہ تھا, اوپر ہمارا کمرہ تھا, ہم اذانیں دے کے با جماعت نماز پڑھنے لگے, تعلیم ہونے لگی. پر جس گاڑی میں ہم جاتے تھے سفر کرتے تھے میچ کھیلنے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ, وہ جزیرے ہیں ویسٹ انڈیز, دنیا کا بڑا خوبصورت خطہ ہے, اللہ تعالیٰ نے جیسے گھڑ کے بنایا ایسا خوبصورت خطہ ہے. تو پچھلے سال ہم گئے تھے وہاں, تو ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تو وہ پہلے ہم گانے لگاتے تھے, پھر ہم نے تمہارے بیان کی کیسٹ شروع کر, تو ساری ٹیم وہ بیان سنتی, تو سنتے 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 اس سارے سفر میں سنی. اس کا اثر یہ ہوا کہ آتے ہی سعید انور نے اپنے گھر میں کھانے کی دعوت کی, ساری ٹیم کو اکٹھا کیا, مجھے بلایا کہ آپ آ کے بیان کریں. میں فیصل آباد میں عام طور پہ ہوتا ہوں, جب تبلیغ میں نہ ہوں میرے بچے وہاں تھے, میں فیصل آباد سے وہاں گیا, وہاں جا کر ان میں ایک گھنٹہ سوا گھنٹہ بات کی. وہ اس کا اللہ کے فضل سے یہ اثر ہوا کہ ان کی ایک جماعت تین دن کی تیار ہو گئی. آگے رمضان آ رہا تھا تو رمضان میں وہ تین دن کے لیے وہ نکل گئے. پھر میں فیصل آباد سے دوبارہ گیا ان میں بیان کرنے کے لیے, وہاں پھر میں نے ان میں بات کی, ان کے ساتھ بیٹھا گفتگو ہوئی. تو میں نے کہا دیکھو بھائی تمہیں وکٹ پہ کھڑا کیا جاتا ہے, تین وکٹ ہیں, ایک بلہ ہے, آگے ایک بال کرانے والا چاہتا تمہاری وکٹ اڑا دے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں تین بنیادی عقائد دیے ہیں, ایک توحید ہے, ایک رسالت ہے, ایک آخرت ہے. یہ تین وکٹیں اللہ نے لگائی ہیں, اور تمہیں بلہ دیا ہے ایمان کا, اور بالنگ کرا رہا ہے شیطان. شیطان تمہارا بالر ہے, اس نے تمہاری وکٹ اڑانی ہے. تم بے شک سکور نہ بناؤ, وکٹیں بھی بچا لو تو کامیاب ہو جاؤ. یہ بات ان کو بڑی سمجھ میں آئی. تو اللہ کے فضل سے اس کے بعد انہوں نے تھوڑا تھوڑا وقت دینا شروع کیا, تھوڑا تھوڑا وقت دینا شروع کیا. پھر سعید انور کا والد نکل گیا, اس چار مہینے لگا کے آیا. اب اس کا بھائی کیا ہوا چار مہینے لگا کے آیا. پھر ایک سے روزے میں انہوں نے داڑیاں رکھ لی, مشتاق نے رکھ لی, سعید نے رکھ لی. پھر سعید کی بیٹی کا انتقال ہو گیا, ایک ہی بیٹی تھی سعید انور. تو میں وہاں گیا تعزیت کے لیے, تو میں نے کہا تم اپنے دوست کٹھے کر لو. تو وہاں عورتیں بھی 60-70 اور یہ لڑکے 60-70. ایک کمرہ تھا اس کا جس میں ایک ایک لاکھ روپے کا لگا ہوا تھا مائک, یہ ڈیک گانے سننے کے لیے, ایک ایک لاکھ روپے کا ایک تھا. وہ سارے توڑ تاڑ کے رکھ پھینک دیے. اب وہاں تعلیم ہوتی ہے اور بیان ہوتا ہے. وہاں پر میں نے بیان کیا, عورتوں میں بھی مردوں میں بھی. تو اللہ کے فضل و کرم سے وہاں سے پھر سعید انور نے داڑھی رکھی, مشتاق نے بھی داڑھی رکھی. پھر انہوں نے دوبارہ تین دن لگائے, اور ابھی انضمام ملتان میں تین دن لگا کے آئے. مولانا قاری حنیف صاحب جو خیر المدارس کے ہیں, ہماری تو انہوں نے کبھی سنی نہیں. انضمام الحق نے ان کو 24 گھنٹے کے لیے وصول کر لیا, اور وہ ایک دن پہلا ایک دن تبلیغ میں لگا کر آئے. انہوں نے پھر میرا ان سے بڑا اچھا دوستانہ ہے, تو پھر انہوں نے فون پہ مجھے کہا کہ یہ دیکھو تمہارے قابو میں تو ہے نہیں, یہ مجھے قابو کر گیا. ایک دن انہوں نے وہاں لاہور میں پورے 24 گھنٹے ان کے ساتھ گزارے. میں نے آج انضمام سے کہا کہ اب اگلے سے روزے کے لیے بھی تو ہی وصول کر, ہماری وصولی تو مشکل ہے, مصروف آدمی ہیں بہت زیادہ. تو اس طرح میرے عزیز ہو, یہ منتوں کا نتیجہ ہے, یہ تقریروں سے نہیں آیا, یہ منتوں سے آیا. 8 سال ہو گئے, ابھی سلیم ملک بتا رہا تھا کہ 8 سال میرے پاس تبلیغ والے آتے رہے, 8 سال اب جا کے آئے. اور ابھی وہ میں نے کہا یار آپ وقت بڑھائیں, ہماری دکان بڑی چمک گئی ہے, بڑے گاہک آ رہے ہیں, ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا کہ اتنی گاہکی ہو جائے گی, تم وقت بڑھاؤ. تو سلیم ملک نے کہا جی میں تو پہلی دفعہ آیا ہوں, تو اس لیے میں آج کا دن بڑھا دیتا ہوں. اور انضمام نے بھی کہا میں ابھی سے روزہ لگا کے آیا ہوں تو میں ایک دن بڑھا دیتا ہوں. تو سعید انور اور مشتاق نے کہنے لگے جی, مشتاق کہنے لگا بیوی تو میری بھی ڈالی ہے, پر چلو کوئی نہیں, اس کی جھاڑیں سن لوں گا میں, جب تک آپ ہے میں آپ کے ساتھ رہوں گا. تو اب وہ دونوں ہمارے ساتھ جائیں گے رحیم یار خان آگے. ابھی میں ہم آ رہے تھے تو وہ خلقت پٹھی تھی وہاں, ادھر ہم آئے نا بیان کرنے کے لیے آپ کا, وہاں خلقت پٹھی ہو چکی تھی. تو یہ میں نے ان سے کہا دیکھو تم صرف پیسے کماتے تھے, تم اس سے آخرت کما لو, کرکٹ سے پیسے تو کما ہی رہے ہو, آخرت تو نہیں کماتے. جب تم ریٹائر ہو جاؤ گے تمہیں کوئی پوچھے گا نہیں, پھر کوئی اور آ جائیں گے یہاں بلے باز. جب تک تم اس اسٹیج پر ہو اور اسکرین میں ان لوگوں کو نظر آ رہے ہو, اس سے اپنی آخرت بناؤ. اب یہ لوگ بینکوں کے ساتھ کھیلتے ہیں, تو جب سے یہ تبلیغ میں لگے انہوں نے بینکوں سے پیسے لینے چھوڑ دیے, جن کو تنخواہ بہت بھاری بھاری تنخواہ ملتی چھوڑ دی. ان کا کوکا کولا کے ساتھ 40 لاکھ ایک لڑکے کا معاہدہ ہوا ہے, 40 لاکھ دیں گے صرف ان کو کوکا کولا کی بوتل پکڑا کے تصویر لیں گے. انہوں نے وہ معاہدے کینسل کر دیے کہ ہم نہیں کرتے. اور ایک لڑکا جنید جمشید ہے جو گاتا ہے, وہ پیپسی کولا میں وہ ایسے بڑی اس کے ہاتھ میں پیپسی کولا کی بوتل ہوتی ہے اور یوں کر کے کھڑا ہوتا ہے, یہ دل مانگے اور 16 लाख रुपए इसका लिया है उसने। जो आदमी इतना महंगा हो कि एक तस्वीर खिंचवाने का 16 लाख रुपए ले ले, वो इस वक्त 3 चिल्ले लगा रहा है अभी पिशावर उसकी तस्वीर। मेरी इसकी जब पहली मुलाकात हुई थी 1996 में कराची में, तो मुझसे कहने लगा, मैं नहीं पहचान पाता कि ये गुलूकार है और बड़ा मशहूर है। उसने आके तारुफ कराया कि मेरा नाम जुनैद जमशेद है, मैं इस तरह गाता हूँ, ये दिन दिन पाकिस्तान मैंने गाया है। तो मुझसे कहने लगा कि एक नौजवान पाकिस्तानी जिस चीज का ख्वाब देखता है, काश ऐसा होता ऐसा होता ऐसा होता, वो सारा मुझे हकीकत में हासिल है, इसके बावजूद मेरे अंदर में एक बेचैनी और इस्तराब है, पता नहीं क्यों है। मैंने फिर उसे थोड़ी बात की, वो बात कर लंबी हो जाएगी, अगला मैं आपको नतीजा सुनाने लगा। अभी मेरे उसके फोन पे बात हुई है कोई इज्तमा के बाद, ये जो हमारे इज्तमा से मैंने चिल्ला शुरू किया है, हम इधर आ गए, उसने इज्तमा से 3 चिल्ले शुरू किए, वो बालाकोट चला गया। तो बालाकोट से उसका फोन आया है कि मौली साहब 4 महीने शुरू कर दिए हैं और अल्लाह ने वो चैन बख्शा है जो कभी जिंदगी में देखा नहीं था। कहता है अपनी नींद सोता हूं, पहले तो नींद नहीं आती थी, करवटें बदलते मैं इसके घर गया हूं, महल है पूरा महल। कहने का, देखो मौली साहब ये सब हराम की कमाई का बना हुआ है, अब बताओ मैं क्या करूं। और वो वहां सोया हुआ है उसमें चटाइयों पर बालाकोट की ठंडी हवाओं में। कहने लगा, मुझे इतना सुकून महसूस हो रहा है कि मुझे यूं लगता है मैं हवा में उड़ जाऊंगा। फिर कहने का, मौली साहब ये वक्त बड़ी तेजी से गुजर रहा है, इसे रोको, मैं तो 4 महीने का मजा लेना चाहता हूँ, ये तो जल्दी जल्दी दिन गुजर रहे हैं। और कहने का, मौली साहब अल्लाह का शुक्र है अब मैं गाने वाला नहीं रहा, अब मेरी हैसियत बदल गई, अब मैं हुजूर का उम्मती बन गया। और उसी वक्त इसको पेशकश आई दुबई से, लुबनान की एक लड़की है गुलूकारा अरब, उसके साथ मिलके गाना गाना था, उसके कई लाख डॉलर इसको मिलने थे, कई करोड़ रुपया बन जाता वो। कहने का, एक दफा तो मैं ऐसे हो गया, मैंने कहा जुनैद ये क्या कर दिया, अरे इतना पैसा मुफ्त का आ रहा है। फिर अल्लाह ने मुझे इस्तेकामत दी और कहा बस जिन राहों को छोड़ चुका है अब लौट के उधर न जाना। तो मैंने उनको इनकार कर दिया कि बस इन राहों से मुझे कोई आवाज ना दे। तो पहले बालाकोट था, फिर सियालकोट गया, सियालकोट से पिशावर गया। सियालकोट में हमारे एक दोस्त है, उनकी बीवी अरसे से उनको नहीं निकलने देती थी, बड़ा ताजर है, तो वो उसको ले गया अपने अपने घर। उसकी बीवी तो पर्दा करती नहीं, वो सामने आ गई, क्या आपको भी उन्होंने दीवाना बना दिया है, पागल बना दिया। उल्टा उस पर उसने चढ़ाई, इसने उसको 15 मिनट आधा घंटा बात की, वैसे मुतासर हुई। कहने की, ठहरो ठहरो, मेरे जैसी और भी औरतें हैं खामदों के लिए रुकावट, मैं सबको जमा करती हूँ, तू आके उनसे भी बात कर। लेने के देने पड़ गए, चुना जो 60-70 औरतें बड़े बड़े दुनियादारों की इकट्ठी हो गई। अब उन्होंने कहा कि हमारे दरमियान में आके बात करो। उनका, नहीं अब मैं वो नहीं हूं, मैं पर्दे में बात करूंगा, तुम पर्दे के पीछे बैठो, जिसने बात करनी है सुननी है, और पर्दे के पीछे बैठे। फिर उनको पर्दे के पीछे बैठाया, फिर खुद उसने बात की, तो उन्होंने फिर उसको सवाल किए कि तूने ये क्यों छोड़ दिया गाना बजाना, तेरी तो इतनी इज्जत थी, तेरा ये था तेरा वो था, ये क्यों तूने सारा कुछ छोड़ दिया। जवाब दिया, हम अपने खामदों को क्यों जाने दें। जवाब दिया, थोड़ी देर में वहां से नकद जमा 10 दिन की से रोजे की बड़े बड़े सनतकारों की तैयार हुई, वहीं से उनको कराची रवाना किया। तो मेरे अजीजों, ये तबलीग का काम बड़ा एक मुहैयरुल उकूल काम है, मुहैयरुल उकूल, ये सारे अस्बाब पे नहीं चलता नजर आ रहा, ये तो कोई हैवी निजाम है। अभी जो इनको लड़का लेकर आया हुआ है उसका नाम नईम है, ये स्टेज का अदाकार था, बीवी भी अदाकार खुद भी अदाकार, अब 4 महीने लगा चुका है और 7 महीने के लिए बाहर का सफर कर चुका है। और इन्होंने फिर स्टेज में जो काम किया, अब हाल ये है कि ड्रामे के दरमियान जब वक्फा होता है तो पीछे जाकर जो ड्रामे के अदाकार हैं वो अपनी तालीम कराते हैं, लड़कियां अपनी तालीम कराती हैं, फजाइल की तालीम का हल्का लगता है और ड्रामे से फारे होकर बाजमात नमाज पढ़ी जाती है और मसाइल सीखे जा रहे हैं। तो एक मसला आया, आप सारे मुफ्ती बैठे हैं, लड़कियों की तरफ से मसला आया कि हमने मेकअप किया होता है, नमाज का वक्त आ जाता है, अब अगर वजू करें तो मेकअप जाता है, وضو نہ کریں تو نماز جاتی ہے، کیا کریں آپ؟ اور نماز بھی نہیں چھوڑ سکتی اور میک اپ بھی نہیں چھوڑ سکتی، جو کہ ابھی شوٹنگ کرنی ہے، ڈرامہ کرنا ہے، تب ہم کیا کریں؟ میں نے کہا فاقد الطہورین بن جائے، مزاحن کہا بھی، مسئلہ تو مفتی بتائیں گے، لیکن اتنی طلب پیدا ہو چکی ہے کہ وہ لڑکیاں جو کل کو جسم بیچنا اپنا کامس کرتی تھیں، وہ نمازوں کے مسائل پوچھ رہی، اور اتنا ہو چکا ہے کہ انہوں نے جسم فروشی چھوڑ دی ہے، عصمت فروشی چھوڑ دی ہے، اور صرف ڈرامہ کرتی ہیں، نماز پڑھتی ہیں، اور کئی لڑکیاں جنہوں نے خود شادیاں کر کے اس گناہوں کی دنیا سے کرارا کشی اختیار کر کے اس کو خیر بات کہہ دیا ہے، اب ان کی اداکاروں کی جماعت نہیں، جیسے کرکٹروں کی جماعت آئی، ایسے اداکاروں کی جماعت نکلتی، لیکن اتنی دور نہیں جا سکتے، لاہور کے قریب قریب رہتے ہیں، شام کو انہوں نے دوبارہ ڈرامے میں آنا ہوتا ہے، تو وہ لوگ جو برائی کے پھیلانے والے تھے وہ آج نیکی کی باتیں کر رہے ہیں۔ خالد عباس ڈار ایک مشہور اداکار ہے، یہ میرا سکول فیلو ہے، ہم سکول میں اکٹھے پڑھے ہیں، یہ آگے تھا میں پیچھے تھا لاہور میں، ایک دن ملنے کے لیے آیا، ملاقاتیں ہوتی رہتی، تو ایک دن وہ کہنے لگا کہ ایک زمانہ تھا جب اداکار ڈرامے سے فارغ ہوتے تھے تو لڑکی اور شراب کو تلاش کرتے تھے، آج یہ دور آ گیا کہ ڈرامے سے فارغ ہو کر ہم لوٹا اور مسلح تلاش کرتے ہیں کہ نماز جا۔ تو بھائیو، اس تبلیغ کو سنجیدگی سے وقت دو، بہت بڑا کاروبار ہے آخرت بنانے کا، علماء کے لیے بھی، عوام کے لیے، جو اس کے سارے بھائی ارادے کریں، ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ۔ اللهم لك الحمد كما انت اهله، فصل على محمد كما انت اهله، وافعل بنا ما انت اهله، انك اهل التقوى واهل المغفرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا واسعا وشفاء من كل داء، اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان، اللهم نور قلوبنا بنور القرآن، اللهم نور قلوبنا بنور العرفان، اللهم اجعلنا من الذين يجاهدون في سبيلك حقا، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فلا يخافون لومة لائم، اللهم إنا نسألك من خير كله ونعوذ بك من الشر كله، اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك من كل ما تعلم، اللهم إنك أنت الأعز الأكرم، اللهم إنا نسألك خير ما سألك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله، یا اللہ تو ان تمام طلبہ کو قبول فرما، جو عوام آئے ہیں انہیں قبول فرما، یہاں کے مدرسین کو قبول فرما، انتظام کرنے والوں کو قبول فرما، یا اللہ اس کی ضروریات کو اپنے غیب سے پورا فرما، ہر قسم کے داخلی اور خارجی شرور سے حفاظت فرما، اندرونی بیرونی کمزوریوں سے حفاظت فرما، شریر کے شر سے محفوظ فرما، حاسد کے حسد سے محفوظ فرما، فتین کے فتنے سے محفوظ فرما، جتنے بھی مدارس یا اللہ اس دھرتی پر ہیں، پوری دنیا میں ہیں، ان سب کی حفاظت فرما، دینی مراکز کی، تبلیغی مراکز کی، خانقاہی مراکز کی، اے اللہ اپنے غیب سے مکاتب قرآنیہ کی، اے اللہ اپنے غیب سے حفاظت فرما، اور یا اللہ استغنا کے ساتھ ان کی ضرورتوں کو اپنے غیب سے پورا فرما، یا اللہ ان میں پڑھنے والے پڑھانے والے ان کے اندر اصلاف والی صفات پیدا کر دے، اصلاف والا تقویٰ پیدا کر دے، یا اللہ ہمارے پاس رجال ہے، ہمیں ایسے لوگ عطا فرما مولا جو اس علم کی شمع کو پھر سے فروزہ کریں اور سارے عالم کے اندھیروں کو اجالے سے بدل دیں، اے میرے مولا ارتداد ہی ارتداد ہے، کوئی ابو بکر جیسے ہمیں عطا فرما جو اس کو دوبارہ اسلام کی طرف لوٹ کر لوٹا کے لے آئیں، اے میرے مولا ظلم ہی ظلم ہے، ہمیں کوئی عمر جیسے عطا فرما جو زمین کو عدل سے بھر دیں، اور یا اللہ بے حیائی ہی بے حیائی ہے، کوئی عثمان جیسے عطا فرما جو اس دھرتی کو حیا سے بھر دیں، میرے مولا جہالت ہی جہالت ہے، کوئی علی جیسے عطا فرما جو ساری انسانیت کو علم سے بھر دیں، اے میرے مولا توڑ ہی توڑ ہے، کوئی حسن جیسے عطا فرما جو پوری امت میں جوڑ کا ذریعہ بن جائیں. یا اللہ ہمیں ایسے افراد عطا فرما دے یا اللہ, ہماری اس کمیوں کو اپنے غیب سے پورا فرما دے یا اللہ. یا اللہ امت کے لیے ایسے رہبر اور قائد میسر فرما جو انہیں اس گرداب سے نکال کے عافیت کے ساتھ یا اللہ تیری رضا کے ساتھ یا اللہ منزل تک پہنچا دے, اپنے غیب سے اس کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما. یا اللہ ہمارے ذوق پر رحم فرما, ہماری کمیوں سے درگزر فرما, ہم سب سے راضی ہو جا اور ہمیں اپنے سے راضی کر لے. جہاں جہاں مسلمانوں کے آفات ٹوٹ گئی ہیں اپنے غیب سے تو حفیظ بن جا, کفیل و وکیل بن جا. پوری دنیا کا باطل مجتمع ہے, اے اللہ اکفنا شرهم بما شئت, اکفنا شرهم بما شئت, اکفنا شرهم بما شئت. ان کے شر سے پوری امت کی حفاظت فرما, ان کی قوتوں کو پاش پاش فرما, ان کے ارادوں کو خاک میں ملا, ان کی تدبیروں کو توڑ دے, ان کی قوتوں کو ملیا میٹ فرما دے, ان کے شہروں کو زمین بوس کر دے, ان کی قوتوں کو سمندروں میں ڈبو دے, ہواؤں سے ختم فرما دے. اے اللہ عاد و سمود والی ہوائیں اور بجلیوں کی کڑک ان کی طرف متوجہ کر دے یا اللہ, سمندر کی لگامیں چھوڑ کر ان کی طرف پھیر دے یا اللہ. جو تیرے محبوب کی امت کو مٹانے پر آئے ہوئے ہیں تو ان کو دھرتی سے مٹا دے یا اللہ, انہیں نکال الآخرت والاولی بنا دے یا اللہ, انہیں نکال الآخرت والاولی بنا دے یا اللہ. الہم تو ضعیف و کمزور ہیں, تو طاقتور ہے, غنی ہے, بے نیاز ہے, لم یزل لا یزال ہے. اے اللہ تو اس کا ارادہ فرما لے, ارادہ فرما لے. وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم, آمین برحمتک یا رب.
کیسٹ آپ کی خدمت میں مدنی ریکارڈنگ سینٹر کی طرف سے تیار کی گئی ہے. ملنے کا پتہ مدنی ریکارڈنگ سینٹر, فاطمہ پلازا, دکان نمبر 3, بلاک 7, فیڈرل بی ایریا, نزد تبلیغی مرکز مدنی مسجد کراچی. فون 633-3360.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألف تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا, إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق, إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة, إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما.